السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے طالب علموں کے لیے اہلاً وسہلاً، مرحبا۔ جیسے کہ ہم تفسیر سورہ آل عمران شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری مدد فرمائے، ہمارا سینہ کھولے، ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور اپنی خاص توفیق سے ہمیں نوازے کہ ہماری زبان سے جو بات بھی نکلے وہ حق ہو، حق کے سوا کچھ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں باطل نظریات سے، باطل سوچ سے، باطل فرقوں سے بچائے اور ہمیں خالص اپنا بندہ بنائے، ہمارے دلوں میں، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ہمیں قرآن سے وہ موتی چننے کی توفیق دے جس سے ہم اپنے آپ کو مزین کر سکیں۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے کہ جس پر چل کر وہ لوگ، یعنی قرون اولیٰ کے لوگ کامیاب ہوئے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اور جو ان کی اتباع کرتے رہے، ہمیں بھی انہیں لوگوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، آج ہمارا انٹروڈکشن ہی رہے گا قرآن کی اہمیت اور افادیت پر اور اس کو سمجھنے کی اہمیت اور افادیت پر، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے اس میں غور و فکر ہو، چاہے اس کو سمجھنا ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہو، ان تمام ہی چیزوں کو لے کر ہم ساتھ میں چلیں گے۔ اور ہر دفعہ ہم کچھ نہ کچھ تفصیلی نقاط، کچھ نقطے سمجھتے رہیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے، علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے۔ آج ہم صرف قرآن کی عظمت اور اس کے پڑھنے سمجھنے کے کیا فائدے ہیں اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمارا سینہ کھول دے تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، اس کے الفاظ اور معانی پر غور کر سکیں اور اپنی عملی زندگیوں میں اسے نافذ کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے رب کے پاس ہم کامیاب قرار پائیں۔ بس یہی مقصد ہے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ بات شروع سے ثابت ہے کہ جب بھی دنیا اپنی انتہائی تاریکی کو پہنچ جاتی ہے اور اللہ کا قانون زمین پر لوگ بھلا دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے روشنی اس تاریکی کا سینہ چیرتی ہوئی واضح ہوتی ہے، رونما ہوتی ہے، ظلمتیں یعنی اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور فضا نور سے بھر جاتی ہے، اور تاریخ انسانی میں سب سے بہترین، سب سے بڑی روشنی اور نور، یعنی اس قرآن کا رونما ہونا رمضان المبارک میں ہوا، ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ خشکی اور تری اور بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے، یعنی زمین ظلم و فساد سے بھر چکی تھی، انسان اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی بندگی کر رہے تھے، زمین و آسمان کے مالک نے اپنے نبی کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیز ہمیں دی گئی وہ تھی یہ قرآن، یہ کتاب، جس کی وجہ سے گمراہی اور دلالت دور ہوئی۔ لوگ اس وقت انسانوں کو، آگ کو، درخت کو، پتھروں کو، پانی اور جانوروں تک کو پوجا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات ایسے تھے گویا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں، قبیلہ پرستی، نسل پرستی عام تھی، لوگ انسان خود خدا بن بیٹھے تھے اور اپنی منمانی کر رہے تھے، ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا، حق اور انصاف، آزادی، مساوات، یہ سب ایک قصہ پارینہ بن چکا تھا، یعنی دور کی باتیں۔ یہ تھے وہ حالات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے درجے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، بس اس نے آپ کو راہ سے دور پایا لہٰذا ہدایت دی، اور ایسے ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تاکہ تاریکیوں کا سینہ چیر کر نور کی روشنی عام کی جائے، اور تب رسول اکرم پر وہ آیات نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیتیں، آپ خود سوچیں اگر ہم ان چند آیتوں پر ہی غور کریں جو پہلی وحی کی پانچ آیتیں تھیں، ابتدائی آیات، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اس کو معلوم نہ تھیں. سبحان اللہ، پہلی وحی آپ دیکھیں پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے ہے، قلم کے تعلق سے ہے، علم کے تعلق سے ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جس دین کی شروعات ہی پہلی وحی کے الفاظ ہی پڑھنے لکھنے قلم اور تعلیم کے بارے میں ہیں، وہ امت کیسے تعلیم سے محروم رہ سکتی ہے؟ وہ امت کیسے قلم سے دور رہ سکتی ہے؟ وہ امت کیسے کاغذ اور کتابوں سے دور رہ سکتی ہے؟ وہ تو سب سے بڑھ کر اس راہ میں آگے ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو دے کر بھیجے گئے تھے، انہیں نبوت سے سرفراز کیے گئے تھے، تو یہ طاغوت کا خاتمہ تھا، تاریکی کا دور ختم ہو رہا تھا اور اب ہدایت کا دور شروع ہونے والا تھا. 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا یا وہ تبدیلیاں لائیں کہ آج تک دنیا حیران اور پریشان اور سرگردہ ہیں کہ اتنا کامیاب انقلاب کیسے آ سکتا ہے صرف 23 سال کے عرصے میں، 23 ایئرس. سبحان اللہ، اس قرآن کے ذریعے سے رسول اکرم نے جو اپنی دعوت و مشن کا آغاز کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم و جور ختم ہو گیا، جو آپس میں دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے. جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہی لڑکیوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینے لگے. وراثت میں جس میں عورت کا کوئی حق نہیں تھا، وہاں عورت کا حق مانا جانے لگا. وہاں پر ان یہ دین جب آیا تو اس نے ماں کو وہ درجہ دیا کہ عورت اور مرد کا جو اس وقت بھید بھاؤ تھا، تفریق تھی، وہ ختم ہو گئی، اور ماں بہن بیٹی کا درجہ اتنا بڑھایا گیا کہ اس کی پرورش پر، بیٹی یا بہن کی پرورش پر جنت کی بشارت دی گئی. سبحان اللہ، تو کیسے معاشرے میں چینج آیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کر کر ہمارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. سبحان اللہ، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات، اس کو جاننے والے، اس کو پہنچانے والے اور اس تاریخ سے وابستہ رہنے والے سب سے نمایاں ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کا آغاز کیا تھا، جس دعوت کو لے کر آپ اٹھے تھے، الحمدللہ آج وہ موجود ہے اور ایز اٹ از، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود لیا تھا اور رسول اکرم کی احادیث آج ہمارے سامنے موجود ہیں، صحیح احادیث. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شروع کیا اور کیسے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور کیسے اپنے صحابہ کے دلوں میں وہ ایک جوت، ایک جذبہ، ایک عزم، یعنی اس دعوت کو، اس مشن کو آگے بڑھانے کا کیسا جذبہ پیدا کیا. اور الحمدللہ صحابہ نے اس جذبے کو اپنے آنے والوں میں منتقل کیا، یعنی تابعین میں، تابعین نے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین نے پھر آگے آنے والے جو بھی دین کے خدمت گزار رہے ہیں ان کو پیش کیا. اور آج الحمدللہ کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ حالانکہ یہ ایک سمجھیں سمندر میں بوند کے برابر بھی نہیں ہے یہ کوشش، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو دانہ ہوتا ہے، جو مسٹرڈ سیڈ ہوتا ہے، رائی کا دانہ، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنی بھی کوشش نہیں ہے یہ، اس سے بھی کم ہے بلکہ. لیکن ہم کم از کم اپنے آپ کو، آپ اور میں، کم از کم اس راہ میں جس راہ کے لیے لوگ جد و جہد کرتے رہے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے علماء کرام، تو اس میں ہم اس چیز کو ایک ادنا سی ہماری کوشش ہماری شامل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، نہ ہم اپنی طرف سے کوئی محنت کر رہے ہیں، نہ کوئی کوشش، نہ جد و جہد. बस जो उलमाए कराम की लिखी हुई चीज़ें हैं उसी को आगे बस पेश कर रहे हैं, और लोगों के दिलों में वो चीज़ पैदा करने की और अपने ख़ुद के लिए भी ये चीज़ पैदा करने की कोशिश करें कि हमारे दिल में इस्लाम की अजमत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो जज्बा, वो शौक़, वो वलवला, वो कोशिश, वो जद्दोजहद की तहरीक पैदा हो, जिससे हम अपने दीन को और मज़ीद आगे पहुँचा सकें लोगों तक और इस्लाम का एक सही नमूना पेश कर सकें। यानी हम अपने अमल से, इस किताब के ज़रिए से, अल्लाह की मदद और तौफीक के ज़रिए से लोगों को सही इस्लाम से इंट्रोड्यूस करवा सकें, यही हमारी कोशिश और जद्दोजहद है। तो अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल करे और कामयाब करे। तो हर तरह की तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए सजावार है जो तमाम जहानों का रब है। हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर ही नहीं सकते, हमारी ज़ुबानें इससे आजिज़ और कासिर हैं कि हम अल्लाह ताला की हमद सना कर सकें। अल्लाह सुभान तआला की तारीफ़ तो वैसे ही है जैसे ख़ुद उसने अपनी तारीफ़ फरमाई है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि इन्नल्लाह व मलाइकतिही युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा, तो आप पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और आपके असहाब पर सलात व सलाम हो। जिस कुरान, जिन अल्फाज की तफसीर हम करने जा रहे हैं, हम तो ख़ुद नहीं करेंगे बल्कि उलमाए किराम की ही जो लिखी हुई बातें हैं हदीस की रोशनी में, वही आपके सामने पेश की जाएगी। तो इस किताब में बहुत ही लतीफ़ नुक्ते हैं, ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको दुनिया और आखरत में कामयाब करार दे सकें। ये ऐसे मामलात हैं जिनके हल के लिए हर मुसलमान को अल्लाह की इस किताब ही की तरफ रुजू करना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और उन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने के लिए अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल फरमाया जिब्रील अमीन के वास्ते से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सूरह मायदा की आयत है, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और वाज़ह किताब आ चुकी है, जिससे अल्लाह ताला अपनी रज़ा पर चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता है और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है और उनको सीधी राह पर चलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये किताब हमें अंधेरों से निकालती है, रोशनी की राह पर चलाती है। इस किताब को पढ़ना और समझना क्यों ज़रूरी है? ये कुरान बेहतरीन किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिसे तमाम लोगों के लिए भेजा गया है। इसकी शरीयत तमाम शरीयतों से अफजल है, आसान है और मुकम्मल है। ये अल्लाह ताला का वो कलाम है जो जिब्रील अमीन के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, जो आज भी ज़ुबानों पर जारी है, सीनों में महफूज है और मुसाहिफ में, यानी किताबों में, मुसहफ में लिखा हुआ है और तवातुर के साथ हम तक पहुंचा है। इसकी तिलावत का हमें हुक्म दिया गया है। ये सूरह फातिहा से शुरू होकर सूरह नास पर ख़त्म होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين। बिला शक व शुबा यह कुरान रब कायनात का नाजिल फरमाया हुआ है, इसे रूहुल अमीन जिब्रील लेकर आए हैं, आपके दिल पर उतरा है ताकि आप डराने वालों में से हो जाएं, साफ वाज़ह अरबी ज़ुबान में है। अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल फरमाया ताकि उम्मत इस पर अमल करे, इससे हिदायत हासिल करे, और ये रसूल अकरम की सदाकत और आपकी नबूवत के निशानी के लिए बतौर दलील भी है। और कुरान के लिए चैलेंज भी किया गया था। आप सभी जानते हैं कि कुरान के चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सका। قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا। आप कह दीजिए कि अगर इंसान और जिन सब इस बात पर इकट्ठे हो जाएं कि इस कुरान जैसा बना लाएं, तो इस जैसा ना ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। तो इससे क्या पता चलता है कि क्या कुरान सिर्फ ताकों में सजा कर रखने के लिए आया था, या तावीज़ बनाकर गले में लटकाने के लिए आया था, या खूबसूरत कैलीग्राफी खुशखत लिखकर दीवारों पर सजाने के लिए आया था, या जिन और भूतों को भगाने के लिए आया था, या घरों में बरकत नाजिल करने के लिए, कुरान खानी करवाने के लिए आया था? आप क्या समझते हैं? कुरान सिर्फ इन चीज़ों के लिए है कि आप उसको लिख कर कहीं लटका दें, گھروں میں برکت کے لیے اس کے حروف مقطعات لگوا دیں، یا نئے گھر میں جب جانا ہو تو وہاں قرآن خوانی کروا دیں، یا مرنے والوں پر پڑھ کر بخشنے کے لیے آیا تھا، کہیں سے آپ کو کوئی دلیل ملتی ہے کہ یہ قرآن ان مقاصد کے لیے نازل ہوا؟ کہیں سے ملتا ہے آپ کو؟ کہیں سے آپ کو اس کا ثبوت نہیں ملے گا. کبھی رسول اکرم نے، نہ صحابہ اکرام نے اس کو گھروں کی برکت کے لیے پڑھا، نہ ہی اس کو مرنے والوں کے بخشنے کے لیے پڑھا، نہ ہی اس کو گلے میں لٹکایا لکھ کر، نہ ہی دیواروں پہ لٹکایا لکھ کر، الا یہ کہ یاد کرنے کے لیے کوئی لگا لے تو الگ بات ہے، لیکن ڈرائنگ روم کی زینت بنانے کے لیے نہیں نازل ہوا تھا قرآن. یہ تو اپنے عمل کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی بجا لانے کے لیے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ کے آگے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے معاملات طے کرنے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے. یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ مسلمان اسے پڑھیں، اس کے پڑھنے سے اس کے بدلے ان کو 10 نیکیاں ملے گی، اور اس کو سمجھیں، اس کی آیات میں غور کریں، اس کے معنی کو سوچیں سمجھیں، اور اس کے احکام کو بجا لائیں، اور اس میں جو مناہیات ہیں، نواہی ہیں، اس سے پرہیز کریں. جو وعدہ دلایا گیا ہے، دیا گیا ہے قرآن میں، اس پر یقین کریں، اور جو وعید، جو وارننگز آئی ہیں، اس سے، ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں. یعنی یہ قرآن تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ جنوں اور بھوتوں کو بھگانے کے لیے یا مرنے والوں پر پڑھ کر بخشنے کے لیے نہیں آیا. تلاوت پر جب 10 نیکیاں ہیں تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے پر کتنی نیکیاں ہوں گی، آپ خود بتائیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اب آپ بتائیے، کیا ہم اپنے آپ کو بے وقوف ثابت کریں گے؟ کیونکہ اس سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو ہم اپنی عقل کو ٹٹولیں، اس کی آیتوں میں ہم غور کریں. غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن ہمیں. قرآن میں ہوں غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اب قرآن میں ڈوب کر تو دیکھیے، اس میں غوطہ لگا کر تو دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے تو دیکھیے، کیسے یہ آپ کے سامنے اپنے اسرار و رموز کھولتا چلا جاتا ہے، کیسے آپ کی فکر کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے عمل کو تبدیل کرتا ہے. یہ ایک ریولیوشنری کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے. یہ انسان کی سوچ کو، اس کے عمل کو، سب کو تبدیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بنا دیتا ہے. یعنی جب قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر سمجھ کر عمل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کی زندگی، اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا نقطۂ نظر، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کچھ بدل جاتا ہے. وہ ایک الگ ہی انسان بن کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. تو قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ مسلمان اس پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، اس کی محکم آیات پر عمل کریں، اور اس کی متشابہات پر ایمان لائیں، اور اس کی تلاوت کریں جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے حق میں گواہی دے. کیا ملتا ہے ہم کو قرآن کے بارے میں حدیث میں؟ کہ القرآن حجت لک او علیک. رسول اکرم نے فرمایا کہ قرآن تیرے لیے یا تیرے خلاف حجت ہوگا. یعنی کل قیامت کے دن اس قرآن کو پڑھ کر ہم اس پر عمل کرتے تھے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر اس قرآن کو پڑھ کر ہم نے ایک طرف ڈال دیا، صرف تلاوت کی حد تک رہ گئے، اور اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. تو جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں مصیبت میں پڑے گا. اللہ تعالیٰ سورۃ طہٰ میں فرماتا ہے، فمن اتبع ہدایٰ فلا یضل ولا یشقیٰ. بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ راستے سے بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جو قرآن کی اتباع کرتا ہے تو وہ گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے اور بدبختی سے بھی بچ جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں. لیکن کیا واقعی میں ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا؟ کیا واقعی ہم نے اس کو نصیحت کے لیے پڑھا؟ کیا ہم بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا نام، یعنی ہدایت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح، یعنی قرآن، بھیجا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور سب سے بہتر تمہیں کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایک روح یعنی قرآن بھیجا. اس سے پہلے رسول اکرم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے, لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو آپ رہنمائی کے لیے ہی آئے ہیں نا اس قرآن کی طرف, اس کتاب کی طرف, اس کو سیکھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے. تو الحمدللہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں یعنی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے ان کو ہدایت دینے کا, ان کو سیدھے راستے پر چلانے کا. واقعی میں ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اس کی طرف آتے ہیں کسی بھی ذریعے سے, اور ہم کو اس پر اللہ تعالیٰ کا واقعی میں شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ آج بھی ہم ایسے ہی بیکار ادھر ادھر لغویات میں رہنے والے ہو سکتا ہو جاتے. ہم بھی بیکار کی باتوں میں یہ دنیا کے جو جھمیلے ہیں اس میں پڑ جاتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وقت نکالنے کی توفیق دی اس کتاب کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے. تو قرآن دیکھیں, اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے ناموں ہی کی وجہ سے ہم اس سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے کیا کیا نام رکھے ہیں. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن تو بڑی شان والا ہے. اور قرآن جس کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کے بھی ہوتے ہیں یا پڑھنے کے بھی ہوتے ہیں. تو قرآن کا مقصد ہی کیا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے, اس کو دن رات میں تلاوت کے لیے مخصوص کر لیا جائے. تو بار بار پڑھی جانے والی کتاب یا جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. ان حاضر قرآن یہدی للتی ہی اقوام, بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. یعنی الحمدللہ جو اس قرآن کو پڑھے گا اور رسول اکرم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یقیناً وہ ہدایت پر ہوگا. تو اس کا نام قرآن اس لیے رکھا گیا کہ اس میں احکام ہیں, قصص ہیں یعنی انبیاء کے واقعات ہیں, اور بھی قصے ہیں, نصیحتیں ہیں, مثالیں ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں جمع ہیں الحمدللہ. یعنی واقعی میں جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ایک کے بعد ایک سورہ شروع کرتے چلے جائیں, یہ واقعات کبھی ختم ہی نہ ہوں. یعنی قرآن اپنے پڑھنے والے کو اس کے اندر اس طرح سے انوالو کر لیتا ہے, اس طرح سے اس کے اندر منہمک ہو جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا اس کا دل ہی نہیں چاہتا. اس کا ایک نام فرقان بھی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی. کیا ہوتا ہے فرقان کا مطلب؟ آپ لوگ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے. فرقان کس کو کہا جاتا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ جی, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا. فرقان جو حق اور باطل میں امتیاز کر کے بتا دے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے, ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا, حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا. سبحان اللہ, دیکھیں ایک نام میں کتنی ساری چیزیں پوشیدہ ہیں, یعنی ایک ہی لفظ میں کتنے سارے معنی پوشیدہ ہیں. تو قرآن کی عظمت کو تو ہم, یعنی اس کے لیے کچھ الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ معجزاتی کلام ہے, یہ معجزہ ہے جو رسول اکرم کو دیا گیا, زندہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا. یعنی یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے. اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے, کیونکہ یعنی اس میں ایک ایسی حقیقت ہے, یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو دوسری کتابوں سے اس کو ممتاز کر دیتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم یہ عظیم کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. سبحان اللہ, یعنی اگر ہم اس کتاب کی طرف آئے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں ہدایت ملے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرے گا اس کتاب کو پڑھنے سے؟ ہدایت عطا کرے گا الحمدللہ. اس کا ایک نام ہم کو ذکر بھی ملتا ہے, کیونکہ یہ نصیحت اور بلند مرتبے والی کتاب ہے. یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے, یاد دہانی ہے, اور ہمارے لیے باعث سعادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی ہم کو نام اوصاف بتائے ہیں کہ وہ نور ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, شفا ہے, معزت ہے, عزیز ہے, مبارک ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر ہے, نذیر ہے. اور یہ کتاب بھی ہمیں بشارت بھی دیتی ہے اور ڈراتی بھی ہے. اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں اس کتاب کے جس سے ہمیں اس کتاب کی عظمت, اس کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. تو سبحان اللہ, قرآن ایک عظیم کتاب ہے, یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے. اسے بند کر کے غلافوں میں لپیٹ کر نہ رکھیں, اس کو کھولیں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کی تلاوت کے لیے دن اور رات کے اوقات کو مخصوص کر لیں. اس قرآن میں 114 سورتیں ہیں, سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، سورہ ناس آخری سورت ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی جو ابھی فی الحال ترتیب ہے یہ صحابہ کرام نے کی تھی یا بعد کے لوگوں نے کی، نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اس کی جو ترتیب ہے، یعنی سورہ فاتحہ پہلی سورت ہوں گی، سورہ بقرہ دوسری، آل عمران تیسری، نساء چوتھی، اور سورہ ناس آخری 114 سورت۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے رسول اکرم پر القا کی، اور رسول اکرم نے اسی ترتیب سے قرآن صحابہ کو سکھایا، اور اس کو اس طرح سے ترتیب سے پھر لکھوایا گیا بعد میں۔ جب رسول اکرم رمضان میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو اسی ترتیب سے پڑھا کرتے تھے، سورہ فاتحہ پہلی سورت تھی، تو لہٰذا اس بات پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اس کو توقیفی کہتے ہیں، اس ترتیب کو۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی صورتوں کو سمجھنے کے لیے الگ الگ اس کے نام دیے ہیں، صورتوں کے نام، جیسے سبع الطوال، سات لمبی صورتیں جو بہت زیادہ لمبی ہیں، جیسے بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، آراف، یا انفال، یا کچھ کہتے ہیں توبہ، تو اس طرح سے اس کو الگ الگ نام یہ لوگوں نے دیے ہیں کہ سات طویل صورتیں یا المثانی، وہ صورتیں جن کی تعداد، آیتوں کی تعداد 200 ہے، یا مفصل جو سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک ہیں، یہ مفصل، اس طرح سے یہ نام لوگوں کے دیے گئے ہیں تاکہ انہوں نے قرآن کی صورتوں کو اس طرح سے تقسیم کیا، لیکن جو صورتوں کے نام ہیں اور صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ توقیفی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، یعنی صحابہ کرام قرآن پڑھ کر اس کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا تھا اور وہ فوراً عمل کرنے میں لگ جاتے تھے، یعنی وہ قرآن کو سمجھتے تھے کیونکہ قرآن ان کی زبان میں تھا، اس لیے ان کو اس کے معنی پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ میں اور آپ یا ہم لوگ آج کے دور میں کیوں قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں سمجھنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ بتائیے؟ اگر ہمیں بھی قرآن عربوں کی طرح سمجھ میں آنے لگے تو کیا ہمیں معنی کی ترجمے کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں نا جی، ہم کو عربی نہیں آتی، اس وجہ سے ہم کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر ہمیں بھی عربی عربوں کی طرح آتی تو ہمیں سمجھنے کی یا معنی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں قرآن کا اثر ڈائریکٹ ان کے دلوں پر ہوتا تھا، جب بھی وہ قرآن سنتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے صحابہ کے، ہے نا، اور وہ لوگ کیسے اس کی تلاوت کرتے تھے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قرآن کب پڑھو، رات میں اٹھ کر نمازوں میں پڑھو اس کو۔ پھر فرمایا ان قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ یعنی نماز صبح کی قرآت میں رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس وقت کا قرآن مشہود ہوتا ہے، یعنی گواہی دے گئے قرآن اور فرشتے بھی گواہی دیں گے، تو فجر کی نماز میں قرآن کا پڑھنا گواہی دینے والوں میں ہوگا۔ پھر قرآن کو ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قرآن یعنی قرآت کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹے لیٹے، چلتے پھرتے، سواری کی حالت میں ہر طرح جائز ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند اور اہل دانش وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ لہٰذا رات، دن اور صبح و شام ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہمیں بکثرت کرنی چاہیے، جیسے کہ وہ کتنی خوبصورت حدیث ہے نا کہ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ دو طرح کے آدمیوں کے سوا کسی پر رشک کرنا جائز نہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالی نے قرآن عطا کیا اور وہ رات دن کی کئی گھڑیوں میں نماز میں قرآن پڑھتا ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے مال عطا کیا اور وہ رات دن اسے خرچ کرتا ہے، یعنی بار بار ہر وقت میں قرآن پڑھتے رہنا۔ تو الحمدللہ یہ وہ دو لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، کہ ایک جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ نے دی ہو اور وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتا ہو، اور سب سے بیسٹ قرآن پڑھا جانا نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر وہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، یعنی جو قرآن نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے جو شخص قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے کچھ دعا نہ مانگ سکا، یعنی اپنی حاجت نہ مانگ سکا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ باقی تمام کلاموں پر ایسا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پر، سبحان اللہ۔ پھر کیسے پڑھنا ہے؟ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ ٹہر ٹہر کر پڑھنے سے حروف واضح ہوتے ہیں اور دل پر خوب زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. یعنی کتنی بھی آپ تفاسر پڑھ لیں، جب تک قرآن آپ کے دل پر نہیں آپ اس کو لیں گے، تب تک وہ آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اور قرآن پڑھنے کا مقصد یا سننے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ آپ کے دل پر اثر انداز ہو اور آپ کے دل کی دنیا کو چینج کر دے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو. اور اچھی آواز سے پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ زینت دو. تو یقیناً یہ بات بہت درست ہے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے، یعنی مزید اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. تو اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. گانے بجانے والی آواز میں پڑھنا ناپسندیدہ ہے. اور یہ قرآن ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا تھا، اس کو غور سے سننا ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کی ایک آیت غور سے سنے اس کے لیے بہت سی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو شخص خود پڑھے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی. کیونکہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ، جو پہلے کے دور تھے یعنی صحابہ کرام تابعین، ان کا قرآن سے تعلق کیسا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کس طرح سے سکھایا اور کس طرح سے اس پر عمل کرنا سکھایا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ کس نے گواہی دی کہ رسول اکرم کا اخلاق اس کتاب جیسا تھا؟ کون سی ام المومنین تھیں وہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کا اخلاق قرآن جیسا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں جنہوں نے یہ گواہی دی تھی. اب اگر آپ دیکھیں کہ بیوی سے بڑھ کر گواہی دینے والا کون ہوتا ہے بھلا؟ یعنی شوہر بیوی جتنے ایک دوسرے کو جانتے کوئی اور نہیں جانتا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود گواہی دی تھی کہ آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہتے کہ جو بھی قرآن کا حکم ہے اس کو سب سے پہلے خود پر امپلیمنٹ کریں اور پھر صحابہ کو سکھائیں. یعنی اس کے قرآن سے ہی وہ لوگ آداب سیکھتے تھے، اس کے اخلاق کو اپناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن کے الفاظ بھی سکھائے، اس کے معنی بھی سکھائے. ان کا عزم قرآن کو حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے احکامات کو اپنی ذات پر نافذ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اور اس کے احکام کی موافقت کرنا تھا. یعنی وہ خود اپنی ذات پر بھی اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے اور دوسروں پر بھی امپلیمنٹ کرواتے تھے. وہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. قرآن کے ساتھ ان کا تعلق اس درجے تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ بیوی کا حق مہر ہی قرآن کریم کی کسی صورت کو حفظ کرنے کا رکھوا دیتے، طے کرا دیتے تھے. رات کو وہ قرآن کے ساتھ قیام کرتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے صحابہ کی قرآن میں کہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کا تھوڑا ہی حصہ سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں بخشش مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ، یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن پر اس طرح سے عمل کیا. رات کے اندھیروں میں صحابہ کے گھروں کے پاس سے گزرنے والا ان کے قرآن کی تلاوت اور ان کے رونے سے ایسی آواز سنتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کے معنی میں غور کرتے اور اس کا اثر قبول کرتے تھے. یعنی رات کے وقت قرآن کو پڑھنا اس میں غور و فکر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ تنہائی ہوتی ہے اور ساری دنیا کے جھمیلوں سے ہم آزاد ہوتے ہیں. صحابہ نے ہر پہلو سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا، وہ اسے حفظ کرتے، اس کو لکھتے، اس کی تلاوت کرتے، اسے دوسروں کو بتاتے، قرآن ہی کو اس کے حکم کو نافذ کرنے والے بنتے اور قرآن ہی کی طرف اپنے جھگڑے لے کر جاتے تھے تاکہ اس سے حل نکال سکیں. قرآن کے آداب سے خود ادب سیکھتے اور اپنی اولاد کو بھی ادب سکھلاتے. قرآن سے ہی وہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور قرآن سے ہی انہوں نے ملک در ملک فتح کیے. آگے کی قومیں اطاعت قبول کرتی گئیں اور قرآن کو دستور مانتی گئیں. میرا قرآن ہے میرا منشور. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو زمین میں اقتدار بخشا، حکومت بخشی، انہوں نے دشمنوں سے بھی حسن سلوک کیا، اور ان میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہمارے خلفائے راشدین ہیں اور تمام صحابہ کرام ان کے بعد. پھر اس کے بعد عمل کرنے والے عالم، عدل کرنے والے امام اور حکمران آج تک انہی کی راہ پر چلتے آئے ہیں. جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اگر کوئی انہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور ایسا گروہ قیامت کے دن تک موجود رہے گا۔ تو آپ ہم سب اللہ سے دعا کریں، آپ بھی اور میں بھی، کہ ہم اللہ تعالیٰ اس گروہ میں شامل ہوں جو ہمیشہ ہدایت پر رہنے والے ہیں، جو دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کرے، کوئی کجی نہ پیدا کرے، اور اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائے، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ جو سورہ آل عمران کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ کورس تفسیر کا، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا جو سینٹرل تھیم ہم کو نظر آتا ہے کہ ایک امت بن کر ہم کو رہنا ہے، ایک جٹ ہو کر ہم کو رہنا ہے، اللہ کی رسی کو ہم کو تھامے رکھنا ہے، ہم کو گروہ میں، تفرقہ بازی میں اور ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگاتے ہوئے نہیں زندہ رہنا ہے، بلکہ یہ قرآن تو امن اور آشتی کا پیغام ہے، یہ قرآن تو دلوں کو جوڑتا ہے نہ کہ توڑتا ہے۔ آج ہماری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ دشمنوں کا کام انجام دے رہے ہیں، کچھ مسلمان ہی دشمنوں کا کام انجام دے رہے ہیں، ہماری امت کو مزید اور ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، مزید لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، مزید آپس میں گروہ بندیاں کر رہے ہیں۔ ہم کو اس گروہ بندی کو ختم کرنا ہے، اور جیسے اس قرآن نے شروع میں صحابہ کو آپس میں ان کے دل مربوط کر دیے تھے، اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ سوچ کو لے کر چلنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور مزید مضبوط کرو، محبت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، یہ پیغام ہم کو آج دینا ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اس قرآن کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اقرا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، بے شک وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یہاں صرف تلاوت کی بات نہیں ہے، اگر تلاوت کی بات ہوتی تو کچھ اور طریقے سے کہی جاتی، یہاں پر قرآن مطلب اس کو عمل کرنے کی غرض سے پڑھو۔ تو عمل کریں گے کہ ہم کب، آپ بتائیں کہ جب تلاوت صرف کر لیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ قرآن، اگر سمجھ میں آتا ہے تو پھر ترجمے اور معنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس میں غور و فکر کے لیے پڑھنا ہے، یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بنے گا، شفاعت کرے گا ہماری قیامت کے دن، یعنی جو قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرے گا اس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ پھر آتا ہے قیامت کے دن قرآن اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ دو صورتیں زہراوین کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے جب تفسیر باقاعدہ شروع کریں گے تو اسپیشلی سورہ آل عمران کے تعلق سے جو احادیث ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے اسپیشلی۔ تو رسول اکرم نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دینے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی، اور اسی لیے کہا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن آ کر کہے گا، اے میرے رب اسے زیور پہنائیے، چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے میرے رب کچھ زیادہ کیجئے، چنانچہ اسے کرامت کی ابا پہنائی جائے گی۔ پھر کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر اسے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ نیچے کا جو حصہ ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور جو اوپر کے الفاظ ہیں وہ حسن درجے پر آتے ہیں۔ تو اسے کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ۔ فیقال له اقرا ورقا فیزداد بکل آیا، پڑھتے جاؤ اور درجوں پر چڑھتے جاؤ، چنانچہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا پھر اسے یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو سبحان اللہ، قرآن پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث ہم آخری لیں گے، اس کے بعد ہم اپنا یہ سیشن ختم کریں گے، کہ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں تو ہم وہ خوشخبری بھی ہم سن لیں، اور الحمدللہ وہ خوشخبری آپ کو معلوم ہی ہوگی، ہر قرآن کی مجلس میں وہ حدیث ضرور پڑھی جاتی ہے کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور قرآن پڑھتے اور اس سے فرائض اور سنن سیکھتے تھے صبح کے وقت۔ تو مدارس القرآن کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ آپ وہی کچھ پڑھیں جو آپ کے ساتھی نے پڑھا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے بعد والی آیت پڑھیں، اور پہلا معنی بہتر ہے کیونکہ جبریل امین اسی طرح سے رسول اکرم کو سکھاتے تھے۔ تو یہاں پر جو باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی وعدہ کیا گیا ہے چار چیزوں کا، ایک اطمینان کا نزول، دوسرا رحمت کا ڈھانپ لینا، تیسرے فرشتوں کا انہیں گھیرے میں لینا، اور چوتھے اللہ تعالیٰ کا ان فرشتوں سے ان لوگوں کا ذکر کرنا اور ان کی تعریف کرنا جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کہیں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے اور ہمیں بھی اس سے ویسے ہی فائدہ اٹھانے والا بنائے جیسے صحابہ کرام نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور ہمیں بھی اس کو ویسے ہی سمجھنے والا بنائے جیسے صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، اور ہمیں بھی ویسے ہی اس پر عمل کرنے والا بنائے جیسے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ آمین۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم علم حاصل کرنے کا ارادہ کرو تو تم پر قرآن سیکھنا لازم ہے، کیونکہ اس میں پہلے اور پچھلے سب لوگوں کا علم موجود ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو جمع کر لیا اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ سبحان اللہ، واقعی میں کہ قرآن کا علم تمام علوم سے بڑھ کر ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، تو قرآن پڑھنا، کیونکہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جو قرآن تھامتا ہے سمجھے وہ قرآن کا سرا ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک بندے کے ہاتھ میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن پڑھے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اس کو صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھے گا وہ ہدایت پر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی ہدایت سے سرفراز کرے، اور ہمیں کجروی سے بچائے، اور باطل سوچ اور باطل نظریات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔